اچھے طریقے سے دھونا ہے، دھو کر خوب صفا کرنا ہے. یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو امام بخاری لائے ہیں، اس کی انہوں نے سند بیان نہیں کی ہے، یہ بے سند قول ہے. ایسے اقوال کو تعلیق کہتے ہیں. تو یہ تعلیقات بخاری میں سے ہیں. حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس کو عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. تو ثابت ہوا کہ صحیح بخاری کی یہ تعلیق صحیح ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے تغلیق و تعلیق، جس میں انہوں نے صحیح بخاری کی تعلیقات اپنی طاقت کے مطابق ساری اکٹھی کر لی، ان کی سندیں پیش کر لی. یہ کتاب 5 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ قول ابن عمر کا، اور سند بھی لکھی ہوئی ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ، ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے یہ حدیث بیان کی. عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب القعنبی اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے. ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں ایک کتاب الموطأ، اس کا کچھ حصہ چھپا ہوا موجود ہے مارکیٹ میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مکتبہ میں بھی موجود ہے. یہ موطأ امام مالک کے جلیل القدر قابل اعتماد ثقہ راویوں میں سے تھے. عن مالک، وہ اپنے استاد امام مالک سے بیان کرتے ہیں، مالک بن انس سے بیان کرتے ہیں. امام مالک کی جو کتاب الموطأ ہے اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہوگی. عن موسیٰ ابن عقبہ، امام مالک نے اسے موسیٰ بن عقبہ رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا ہے. موسیٰ بن عقبہ نے کتاب لکھی تھی کتاب المغازی، اس کا کوئی چھپا ہوا ایسا میرے علم میں موجود نہیں. عن قریب مولا ابن عباس، وہ عبداللہ بن عباس کے غلام قریب سے بیان کرتے ہیں. قریب تابعین میں سے تھے، تابعی تھے. عن اسامة بن زید، وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اسامہ بن زید سے بیان کرتے ہیں، جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اسامہ کا لشکر جانا چاہیے، جائے، تاکہ شام کے عیسائیوں کے خلاف جہاد کرے. اور پھر یہ لشکر گیا جس کے یہ سردار تھے، جس کے یہ امیر تھے. سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کا ایک مجموعہ چھپا ہوا موجود ہے مارکیٹ میں، اور ہمارے پاس ہی موجود ہے. اس کو کہتے ہیں مسند الحب ابن الحب، مسند الحب ابن حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہ سمعہ یقول، قریب نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے، دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس لوٹے، عرفات سے واپس آئے، حتی اذا کان بالشعب، حتی کہ جب آپ ایک گھاٹی کے پاس پہنچ گئے، یعنی پہاڑوں کے درمیان ایک گاٹی تھی, وہاں پہنچے آپ. نزالہ, سواری سے آپ اتر آئے, کسی اونٹ پر یا اونٹنی پر آپ سوار تھے, اس سے نیچے اتر آئے. فبالا, پھر آپ نے پیشاب کیا. ثم توضأ, پھر آپ نے وضو کیا, وضو فرمایا. ولم یسبغ الوضوء, اور وضو پورا نہیں کیا. پورا سے مراد یہی ہے جو میں سمجھا ہوں کہ اعضاء کو, اگرچہ وضو کے سارے اعضاء کو دھویا ہے, ہاتھ بھی دھوئے, منہ میں بھی پانی ڈالا, ناک میں بھی پانی ڈالا, چہرہ بھی دھویا, ہاتھ کونوں تک دھوئے, سر کا مسا کیا, کانوں کا مسا کیا, اور پاؤں بھی دھوئے, لیکن ایک ایک دفعہ تھوڑا سا پانی استعمال کر کے, یعنی بار بار تین دفعہ پانی ڈال کے خوب اعضاء کو نہیں دھویا. یہاں یہ مراد ہے, آپ نے پورا وضو نہیں کیا, یعنی ایک ایک دفعہ ہی اعضاء دھو دیے. فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ, تو میں نے کہا, میں سے مراد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھیں اے اللہ کے رسول, یا نماز کا وقت ہے. الصلاۃ, تے کے اوپر زبر ہے, بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھیں یا نماز کا وقت ہو گیا. اس کو تحذیر کہتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں اطلاع دینا, اس کے کسی چیز کے بارے میں ڈرانا, یا اس قسم, اس باب میں سے اور بھی ہیں چیزیں, تو اس میں اس جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر زبر آتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں نا الکتاب, اگر آپ کہتے ہیں الکتاب تو مطلب ہے کتاب, کوئی خاص کتاب ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں الکتاب تو مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں دوسرے آدمی کو کہ یہ کتاب پکڑ لو, اس کو پڑھو, اس کو لے لو. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نماز ہے, نماز نماز. فقال الصلاۃ امامک, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تیرے آگے ہے, آگے پڑھیں گے. اب عرفات سے واپس آ رہے ہیں, میدان عرفات سے, جہاں حاجی حج کرتے ہیں. حج ہوتا ہے عرفات میں, تو عرفات میں سورج کے غروب ہونے کے بعد حاجی واپس چل پڑتے ہیں مزدلفہ کی طرف, ایک وادی کی طرف جو کہ منا سے پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, آپ بھی واپس آ رہے تھے. تو اب اس صحابی نے کیوں کہا نماز, اس لیے کہ نمازیں پانچ فرض ہیں بالاجماع, اور حدیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں, صبح کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, اور عشاء کی نماز. اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ صبح کی نماز کا وقت کیا ہے, عصر کا کیا وقت ہے, ظہر کا کیا وقت ہے, مغرب اور عشاء کا بھی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں پر وقت پر آئیے, یہ نہیں ہے کہ صبح کی نماز ظہر کو پڑھیں اور ظہر کی نماز عشاء کو پڑھیں یا مغرب کی نماز صبح, نہ, نماز کا جو وقت شریعت میں مقرر ہے اس میں ہی پڑھنی. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر نماز پڑھتے تھے, نماز کے اوقات مقرر ہے شریعت میں, تو اس لیے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف ہوا, یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں مغرب کی نماز فوت نہ ہو جائے. اب عرفات سے واپس آ رہے ہیں تو سورج تو غروب ہو گیا, اب اندھیرا چھا رہا ہے, تو اب کیا ہوگا, نماز پڑھے نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا کہ نماز آگے پڑھیں گے, یعنی مزدلفہ میں پڑھیں گے. اب حج کے دنوں میں عرفات والا جو دن ہے، عرفات والے دن زہر عصر کی نمازیں جمع کر کے میدان عرفات میں پڑھی جاتی ہیں زہر کے وقت ہی. اسی طرح مغرب اور عشاء کی دو نمازیں جمع کر کے مزدلفہ کی وادی میں پڑھی جاتی ہیں جمع تاخیر کر کے. زہر عصر کی جمع تقدیم ہے اور مغرب عشاء کی جمع تاخیر ہے. اب وہاں پر جمع ہوگی. یہ ہے صحیح طریقہ سنت کے مطابق. لیکن آج کل بھی بہت سے ایسے ناسمجھ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں، بیچاروں کے پاس، وہ جب ہو عرفات سے واپس آتے ہیں نا تو راستے میں ہی مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر آ کر عشاء کی نماز مزدلفہ پڑھتے ہیں مزدلفہ کی وادی میں. تو یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے. تو جو سنت سے ثابت نہ ہو اور سنت کے خلاف ہو جو عمل، وہ مردود ہوتا ہے. ہمارے تبلیغی بھائی اس طرح کرتے ہیں، دیوبندی تبلیغی بھائی، میں نے خود دیکھا ہے عرفات سے واپس ہوتی بہت سے لوگوں کو کہ ٹولیاں ٹولیاں بنا کر مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، بیچارے علم ہی نہیں. عرفات میں میں نے دیکھا کچھ تبلیغی بھائیوں کو، نہ سمجھو تھے کہ عرفات میں نماز دو دو رکعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو رکعت نماز پڑھی، اور یہ جو تھے بیچارے جاہل، یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور دو دو رکعتیں اضافہ کر کے یعنی چار رکعتیں پڑھی زہر کی. غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگے پیچھے ہونا یہ صحیح کام نہیں، یہ غلط کام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نماز آگے پڑھیں گے، فرق ہوا، پھر آپ سار ہو گئے. فلما جاء المزدلفہ، پھر جب آپ مزدلفہ اس وادی میں پہنچے جس کا نام مزدلفہ ہے، پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، یہ تنگ سی وادی ہے اور یہاں پر سارے حجی رات گزارتے ہیں. یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، یا حج کی فرائض میں سے ایک فرض ہے، لیکن یہ ایسا فرض یا واجب ہے کہ جس کے رہ جانے سے یہ نہیں ہوتا کہ حج نہ ہو. حج ہو جائے گا لیکن پھر دم آ جائے گا. عرفات میں جو آدمی نہ پہنچ سکا اس کا حج نہیں. نزالہ، پھر آپ نیچے اتر آئے سواری سے. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سواری پر حج کرنا صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چونکہ جانور تھے، آج کل گاڑیاں موجود ہیں تو گاڑیوں پر سواری کرنا بھی اس حدیث سے ثابت ہے، یعنی جائز ہے. آپ اتر آئے، فتوضا، پھر آپ نے وضو کیا، فاسبغ الوضوء، آپ نے پورا وضو کیا. پہلے تو جلدی میں تھے، مختصر وضو کیا، آزاد سارے دو ڈالے، لیکن معلوم یہ ہوتا کہ ایک ایک دفعہ. پھر آپ نے پورا وضو کیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ وضو پر وضو کرنا جائز ہے، تو یہ استدلال بھی صحیح ہے، اور یہ مسئلہ دوسری حدیث سے بھی ثابت ہے کہ وضو پر وضو کرنا صحیح ہے. یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کہ اگر ایک آدمی کا وضو ہے پھر دوبارہ وضو کر لے. ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز کی اقامت ہوگی. فصل المغرب، بس آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. ثم اناخ کل انسان بعیرہ فی منزلی، پھر ہر آدمی نے اپنے اپنے اونٹ کو، اپنی اپنی سواری کو اپنے اپنی جگہ پر بٹھا دیا. ثم اقیمت العشاء، پھر عشاء کی اقامت ہو گئی. فصلى، پھر آپ نے نماز پڑھی یا پڑھائی. ولم یصلی بینہما، اور آپ نے ان کے درمیان دوسری کوئی نماز نہ پڑھی، یعنی تین فرض مغرب کے پڑھے، دو عشاء کے پڑھے، اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی. تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز کے لیے پورا وضو کرنا چاہیے، اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ پورا وضو کرنا یہ افضل ہے. اگر آدمی مختصر وضو کرے, مختصر سے مراد یہ کہ ایک ایک دفعہ سارے اعضاء دھو ڈالے یا دو دو دفعہ, تو یہ بھی جائز ہے, نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ تین تین دفعہ پانی کی اعضاء دھوئے جائیں. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ابن المنذر نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر اپنے پاؤں کو سات دفعہ دھوتے تھے. پتہ نہیں اب ابن المنذر کی کتاب دیکھنی پڑے گی کہ سند صحیح ہے کہ نہیں, کیونکہ حافظ ابن حجر ضعیف روایت کو بھی سند صحیح کہہ دیتے ہیں. تو جب تک اصل روایت نہیں دیکھیں گے فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو جائے تو اس سے یہ جواز نکلتا ہے کہ پاؤں کو تین سے زیادہ دفعہ دھونا جائز ہے, لیکن وضو میں باقی اعضاء کو تین سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے. اور غالباً حافظ ابن حجر دیکھتے ہیں کہ گویا انہوں نے اس وجہ سے یہ کام کیا ہے کہ عام طور پر پاؤں کے ساتھ مٹی وغیرہ گرد لگ جاتی ہے تو وہ اتنی جلدی صاف نہیں ہوتے. اگلا باب ہے جی صحیح بخاری کا, کتاب الوضو کا ساتواں باب ہے, باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ, یعنی چہرے کا دھونا دو ہاتھوں کے ساتھ ایک چلو سے, ایک چلو میں پانی لینا, دو جو دو ہاتھ ہیں نا, دو ہاتھوں کا ایک چلو بنا کر اس میں پانی لے کر منہ دھو دینا, یا ایک ہاتھ میں پانی لے کر اس سے منہ دھو دینا, یہ ہے غرفہ. تو یعنی ایک ہی چلو ایک ہی ہاتھ میں پانی لے کر اس کے ساتھ چہرہ دھونا, یہ جائز ہے, یہ صحیح ہے, یہ سنت کے مطابق ہے, یہ باب ہے جی. اس باب کی تشریح میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن عبد الرحیم, ہمیں محمد بن عبد الرحیم نے یہ حدیث سنائی. یہ محمد بن عبد الرحیم ابو یحییٰ کنیت والے بہت مشہور حافظ حدیث تھے, بہت بڑے امام تھے, اور ان کا لقب جو ہے نا وہ سائقہ ہے. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے بہت سے شاگردوں کے القاب رکھے تھے, کسی کو سائقہ, کسی کو مشک دانہ, پتہ کسی کو کیا کیا, یہ مختلف جو ہیں آئے ہیں اصول حدیث میں ان کا ذکر, تو یہ ان میں سے ایک لقب والے تھے سائقہ. ان کا حفظہ اس طرح تھا جس طرح بجلی ہوتی ہے, اسی وجہ سے ان کو سائقہ کہتے ہیں, بجلی کی طرح کڑک. قال اخبرنا ابو سلمہ الخزاعی منصور ابن سلمہ, انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو سلمہ الخزاعی منصور بن سلمہ نے یہ حدیث بیان کی, یہ بھی بہت بڑے حافظ تھے. قال اخبرنا ابن بلال یعنی سلیمان, انہوں نے کہا ہمیں سلیمان بن بلال نے یہ حدیث سنائی. عن زید ابن اسلم, وہ زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ جو کہ بڑے تابعی تھے, ان سے انہوں نے بیان کی یہ حدیث. عن عطا ابن یسار, وہ عطا بن یسار تابعی سے بیان کرتے ہیں, یعنی تابی عن تابی, ایک تابی دوسرے تابی سے بیان کرتے ہیں. عن ابن عباس, وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں. یہ عن جو ہے اگر مدلس راوی نہ ہو تو سما پر محمول ہوتا ہے اگر اس کی ملاقات ثابت ہو اپنے استاد سے. عطا بن یسار مدلس نہیں تھے. اور اسی طرح زید بن اسلم راج قول میں صحیح طور پر مدلس نہیں تھے, انہیں ابن عبد البر نے جس روایت کی وجہ سے مدلس کہا ہے اس روایت میں زید بن اسلم کے سماع کی تصریح موجود ہے, اس لیے حافظ ابن عبد البر کا اعتراض یا یہ کہنا کہ مدلس ہے زید بن اسلم یہ صحیح نہیں, غلط ہے. اس کی تفصیل آپ میری کتاب الفتح المبین فی تحقیق طبقات مدلسین میں دیکھ سکیں. انہ توضا فغسل وجہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا تو اپنا چہرہ دھویا, چہرہ جو ہے نا سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک جس میں داڑھی بھی شامل ہے اور ادھر سے کانوں تک یہ چہرہ دھویا. اخذ غرفۃ من ماء, انہوں نے پانی کا ایک چلو لیا, فمزمز بها واستنشق, پس اس پانی کے ساتھ کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا. یعنی دائیں ہاتھ ہے نا, دائیں تھیلی کو آپ اس طرح بنائیں جس طرح کہ ایک پیالہ ہوتا ہے چھوٹا سا برتن, برتن بنا کر پیالہ بنا کر اس میں پانی ڈالیں. پانی ڈالتے وقت منہ کی طرح لے آئے تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں جائے. یہ ہے یہ طریقہ وضو کرنے کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت ہے. اور ہمارے عام جو علماء اور عوام اہل حدیث بھائی سارے اسی طرح وضو کرتے ہیں, ہم بھی عام طور پر اسی طرح کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے, لیکن یہ ذرا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے, بعض لوگ وہ ان کی عادت نہیں ہوتی تو اس طرح نہیں کر سکتے, ناک میں علیحدہ پانی ڈالتے ہیں اور منہ میں علیحدہ. تو اس کا ثبوت بھی صحیح حدیث میں موجود ہے. امام ابن ابی خیثمہ ایک بہت بڑے امام تھے, ان کی کتاب التاریخ الکبیر میں حسن لذات ہی سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں علیحدہ پانی ڈالا اور ناک میں علیحدہ پانی ڈالا. اب اگر کوئی آدمی مثلاً دائیں ہتھیلی میں پانی لے کر منہ میں پانی ڈالے اور پھر بائیں ہتھیلی میں لے کر ناک پر پانی ڈالے, ناک میں, جائز ہے بالکل, یہ بھی سنت سے ثابت ہے. ثم اخذ غرفۃ من ماء, پھر انہوں نے پانی کا ایک اور چلو لیا, فجعل بها هكذا, پھر انہوں نے اس طرح کیا. یہ اب عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں یا ان کے شاگرد فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے کیا کیا. عطا بن یسار فرماتے ہیں اضافہ الى يد الاخرى, انہوں نے وہ جو دائیں ہاتھ میں لیا تھا پانی اس کو بائیں ہتھیلی لے کر اس طرح ملا لیا, دونوں ہتھیلیاں ملا لیا. فغسل بهما وجهه, تو اس پانی کے ساتھ دونوں ہتھیلیاں ملی ہوئی چہرہ دھویا, چہرے پر پانی ڈال کر چہرہ دھویا. ثم اخذ غرفۃ من ماء, اب جو امام بخاری کے باب بنا ہے وہ حدیث سے ثابت ہو گیا. پھر آپ نے ایک چلو پانی لیا, فغسل بها يده اليمنى, پھر آپ نے دائیں ہاتھ دھویا. تو کہاں تک دھویا اس میں صراط نہیں ہے, یہاں ذکر موجود نہیں ہے, عدم ذکر نفی ذکر کی دلیل نہیں ہوا کرتا. یہ مسئلہ نکالنا کہ یہاں اب کونیوں کا ذکر نہیں ہے تو اب کونیوں تک نہیں ہاتھ دھویا, غلط ہے بھائی. یہ وہ لوگ کرتے ہیں, آل و رائے کرتے ہیں, حدیث کا انکار کرنے والے کرتے ہیں, کیونکہ دوسری متواتر حدیثوں سے ثابت ہے کہ وضو میں آپ کونیوں تک دھوتے تھے, اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. اس لیے یدہ الیمنا سے مراد ہوگا الل مرفق, کونی تک. ثم اخذ غرفۃ من ماء, پھر آپ نے پانی کا ایک چلو لیا, فغسل بها یدہ الیسرا, پھر آپ نے اس کے ساتھ بایاں ہاتھ دھویا. یہاں پر بھی مراد بایاں ہاتھ کونی تک ہے, کونی تک. اس کے بعد ثم مسا براسہ, پھر آپ نے سر کا مسا فرمایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کا مسا کیا. ثم اخذ غرفۃ من ماء, پھر انہوں نے, اب اس میں کان کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ کان کا مسا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, تو یہاں پر کان کا مسا ہی مراد ہوگا کہ سر کے ساتھ کان کا مسا بھی کیا, کانوں کا مسا. پھر آپ نے پانی عبداللہ بن عباس نے ایک چلو میں لیا, فرش علی رجل الیمنا حتی غسلا, پھر اس پانی کو اپنی دائیں پاؤں پر, دائیں پاؤں جو ہے اس پر ڈالا, اس پر چھڑکا حتی کہ اس کو دھو دیا. یعنی وہ پانی لے کر اپنے دائیں پاؤں پر ڈال کر اسے دھویا. ثم اخذ غرفۃ اخرى, پھر آپ نے دوسرا چلو لیا, فغسل بها رجله, یعنی پھر انہوں نے اپنا پاؤں یعنی بایاں پاؤں دھویا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم دے رہے ہیں اپنے شاگردوں کو, شاگردوں کے سامنے وضو کر رہے ہیں. عطا بن یسار بیان کرتے ہیں, انہوں نے دیکھا. ثم قال, پھر فرمایا, اب یہ ساری تعلیم دینے کے بعد, وضو کا سارا طریقہ دکھانے کے بعد فرمایا, ہا قضا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا, میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. کتنے مسئلے ثابت ہو گئے, ایک تو وضو کا طریقہ ثابت ہو گیا, نمبر دو یہ ثابت ہو گیا کہ دلیل بیان کرنی چاہیے. جو آدمی بھی جو عمل کرے نا, کوئی کام کرتا ہے تو اس کی دلیل بیان کرے. دلیل بیان کرنا علماء کا کام ہے. اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے, آپ اسے پوچھیں, بھائی آپ کے پاس دلیل کیا ہے, اسے دلیل بیان کرنی چاہیے یا کہہ دینا چاہیے کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں, میں ویسے ہی کام کروں. لوگوں کو پتہ تو چل جائے نا کہ یہ فضول بغیر دلیل کے کام کر رہا ہے یا کہ کوئی دلیل ہے. دلیل کے مطالعے پر ناراض ہو جانا, غصہ کرنا, یہ علماء کا کام نہیں ہے. وہ جس طرح ایک آدمی نے خط لکھا نا دیوبندیوں کو, ضرب مومن جو اخبار ہے وہ ہمارے پاس پڑا ہے, خط لکھا کہ مولوی صاحب دلیل سے جواب دیں. اس نے مسئلے کا جواب دیا بغیر دلیل کے, اور آخر میں کہا کہ عوام کے لیے دلیل کا طلب کرنا جائز نہیں ہے. سبحان اللہ, اب عوام کیا کریں گے بیچارے, وہ جاہل کے جاہل رہیں گے, آنکھیں مان کر کے تمہارے پیچھے چلتے رہیں گے, تم جدھر لے جاؤ گے. سبحان اللہ, یہ کیسا دین ہے, کیسا مسلم ہے. مطلب ہے دلیل ہے نہیں کوئی بھی, دلیل سے خالی ہے بالکل, تو پھر کہتے ہیں عوام کے لیے دلیل کا طلب کرنا جائز نہیں. یہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ عوام کے لیے دلیل کا طلب کرنا جائز نہیں؟ یہ کون سی حدیث ہے بھائی؟ یہ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں, صحابی ہے رسول, پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کرتے تھے, آپ دلیل بیان کر دی. کیسا پیارا دور تھا صحابہ کرام کا, اسی لیے تو خیر القرون کا وہ دور ہے. اور یہ خیر القرون کے بعد جو ہے شر القرون, شر القرون, یہ ہمارا زمانہ, ہم سے پہلے والا زمانہ, اس سے پہلے والا زمانہ, یہ شر القرون ہے بھائی. تیسری صدی ہجری کے بعد سارا شر القرون ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے, سچی محبت کرتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو کام بھی ہو وہ حدیث کے مطابق ہو, کیونکہ انہوں نے ایک عمل کیا وضو کیا اور پھر بتا دیا کہ اللہ کے رسول کو اس طرح میں نے دیکھا ہے. یہ ہونا چاہیے آل ایمان کے دلوں میں کہ اللہ کے رسول کی حدیث سے پیار ہو, حدیث سے محبت ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, آپ کے اقوال سے, افعال سے سب سے محبت ہو, پیار ہو. اور اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سنتا ہے سنے, نہیں سنتا نہ سنے, خود جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پر, اور لوگوں کو بھی دعوت دینی چاہیے. دیکھیں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دے, اللہ رب العزت جو ہے وہی ہدایت دینے والا ہے. ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں, کسی اور کی نہیں. اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحیح دعوت دینے کے لیے اگر کئی سال محنت کرنی پڑے تو کرنی پڑتی. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ علی ریس ہوئی الحمدللہ, لیکن انہیں دعوت ہم نے جو دی ہے سات سال تک انہیں ہم دعوت دیتے رہے ہیں مختلف دلائل سے. اللہ کی فضل سے وہ علی ریس ہو گئے, وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, وہ ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ہوئے. تو اس لیے پریشان نہیں ہو جائے, کتاب و سنت کو یاد کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے. یہ اگلا باب ہے جی, اگلا باب آٹھواں باب ہے جی, کتاب الوضو کا یہ آٹھواں باب ہے صحیح بخاری کا, اور حدیث ہے 141. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, باب التسمیت علی کل حال, باب تسمیہ پڑھنا چاہیے, بسم اللہ پڑھنا چاہیے ہر حال میں. یعنی ہر اچھا حال جو ہے نا, عبادت والا، یہ نہیں کہ آدمی پیشاب کے لیے جائے اور پیشاب کے لیے بیٹھے تو ادھر بھی جو ہے وہ کرے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے بسم اللہ پڑھ لے، بینک سے سود لینے گیا بسم اللہ، بھائی یہ جائز نہیں ہے. یہاں پر وہی اہل مراد ہے جو شریعت میں جس کا جواز ہے. شریعت کے منافی جتنے اعمال ہیں وہ سارے باطل ہیں، مردود ہیں. تو ہر حال میں مراد جتنے عبادات ہیں، جتنے دین کے کام ہیں، جس کی شریعت میں اجازت ہے، حلال کام ہے، ان میں ہوگا. تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. عند، یعنی یہاں پر وعند الوقاع، اور جماع کرتے وقت، اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اس امام بخاری چونکہ بہت بڑے فقیہ تھے اور وہ اس مسئلے کے قائل تھے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ امام بخاری کی شرط پر صحیح نہیں ہے، تو وہ حدیث امام بخاری نے ذکر نہیں کی، بلکہ یہ عام روایت بیان کر کے خاص مسئلہ ثابت کر دیا کہ عام کے، چونکہ عام کے تحت اس کے سارے، اس کی اجزاء ہوتے ہیں، ساری شاخیں ہوتی ہیں، تو خاص سارا عام کے نیچے آ جاتا ہے، اور یہ بالکل صحیح طریقہ ہے عام سے استدلال کرنا. تو امام بخاری نے استدلال کر دیا. ہماری تحقیق میں وہ حدیث جو امام بخاری یہاں چھوڑ دی انہوں نے، ہماری تحقیق میں وہ روایت حسن ہے، حسن لذاتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو پر اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہوتا. لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کثیر بن زید والی روایت. تو یہ روایت حسن ہے. اسی طرح ایک اور صحیح روایت میں آیا ہے جو یہاں امام بخاری نہیں لائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤوا بسم اللہ، وضو کرو بسم اللہ. سنن نسائی کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر وہ روایت. تو خیر امام بخاری نے فرمایا کہ جب، یعنی ہر حال میں بسم اللہ پڑھا جائے گا تو وضو سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھا جائے گا. یہ باب باندھ کر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ، ہمیں علی بن عبداللہ بن جعفر بن نجیح یا سندی، یہ سند، ان کا باپ جو ہے سند کا رہنے والا تھا، انہوں نے، یا دادا، انہوں نے یہ حدیث سنائی. قال حدثنا جریر، انہوں نے کہا ہمیں جریر نے یہ حدیث سنائی. جریر بن عبد الحمید یا مراد ہے. عن منصور، وہ منصور سے بیان کرتے ہیں، منصور سے مراد منصور ابن المعتمر ہیں. عن سالم ابن ابی الجعد، وہ سالم بن ابی الجعد سے بیان کرتے ہیں. سالم بن ابی الجعد قول راجے میں مدلس نہیں تھے. عن قریب، وہ قریب سے بیان کرتے ہیں، ابھی ان کا ذکر خیر گزر چکا. عن ابن عباس، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. یا بلوغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث پہنچاتے تھے کہ آپ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث مرفوع ہے، آپ نے کیا فرمایا، لو ان احدکم اذا اتا اہلہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے پاس جائے، اپنی بیوی کے پاس جائے، قالا، اور پھر کہے بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، شیطان سے بچا، شیطان اس کے وسوسوں سے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اے اللہ جو تو ہمیں رزق دے، جو اولاد دے، اس سے شیطان کو دور رکھ. کتنا جو ہے یہ وسیع لفظ ہے، رزقتنا، جو رزق دے. اب رزق جو ہے اولاد بھی ہے، کھانا پینا بھی، گھر بھی، اور نعمتیں بھی. یا اللہ تو جو ہمیں نعمتیں دے، ہماری نعمتوں سے شیطان کو دور رکھ، ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور ہماری نعمتوں کو، ہماری اولاد کو شیطان سے دور رکھ. فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، پھر اگر ان کا بچہ پیدا ہو جائے، اللہ انہیں بچہ دے دے، لَمْ يَزُرَّهُ، تو اسے شیطان نہیں نقصان پہنچا سکے گا، شیطان اسے بالکل نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی وہ انسان پھر انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا. تو یہ حدیث ہے، اسے بسم اللہ پڑھنے کا جواز ملا، اور حالت جمع میں بیوی کے پاس جاتے ہوئے جب مل گیا تو وضو کرنا یا غسل کرنا، اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا بالکل صحیح ہے. یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی پر نہانا فرض ہے تو بھی وہ جب وہ استنجا کرے گا، پھر وضو کرے گا، تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا. تو یہ حدیث باب کے مطابق ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استنباط کر کے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. یہ اب باب نمبر 9 ہے. باب ما یقول عند الخلاء، امام بخاری فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء کے وقت کیا کہنا چاہیے. جو آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے، پیشاب کے لیے جاتا ہے، رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے، تو اسے کیا پڑھنا چاہیے. فرمایا حدثنا آدم، ہمیں آدم بن ابی عیاس نے یہ حدیث بیان کی. قال حدثنا شعبہ، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے یہ حدیث بیان کی. عن عبد العزیز بن صہیب، وہ عبد العزیز بن صہیب سے بیان کرتے ہیں، تابعی تھے جو بڑے. قال سمعت انس، انہوں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ کو یقول، یہ فرماتے ہوئے سنا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبث سے اور خبائث سے، خبیث چیزوں سے، ان دونوں کا ترجمہ خبیث چیزیں ہیں، خبیث چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ کیا مراد ہے؟ علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہاں پر خبیث جن مراد ہیں اور خبیث جننیاں مراد ہیں، جنوں کی مادہ جن مراد ہیں اور نر جن مراد ہیں، جو خبیث شیطان جن تھے. تابع ابن عرعرہ عن شعبہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عرعرہ نے، غالباً ان کا نام ہے ابراہیم، اچھا جی نہیں ابراہیم نہیں، محمد ہے، محمد بن عرعرہ، تو محمد بن عرعرہ نے یہی حدیث شعبہ سے بیان کی. تو انہوں نے آدم کی مطابقت کی، آدم بن ابی عاص کی مطابقت کرنے والے ابن عرعرہ ہیں، یعنی یہ دونوں شعبہ کے شاگرد ہیں. وقال غندر عن شعبہ، اور محمد بن جعفر غندر نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اذا اتى الخلاء، جب آپ بیت الخلاء آتے. دیکھیں امام بخاری کی علمی امانت، اب استادوں کا اختلاف بھی بتاتے ہیں. ایک استاد کہتا ہے اذا دخل الخلاء، دوسرا استاد کہتا ہے اذا اتى الخلاء، تو دونوں کے الفاظ بیان کرتے، مطلب ایک ہی، جب بیت الخلاء آتے تھے، جب داخل ہوتے تھے. اب داخل ہونے کا مراد کیا ہے، کیا داخل ہونے کے بعد پڑھتے تھے یا پہلے، اس کی تشریح بھی آگے آ رہی. وقال موسیٰ عن حماد، اور موسیٰ بن اسماعیل التبوزکی نے حماد بن سلمہ سے بیان کیا. یہ حماد بن سلمہ ہیں، جو عبدالعزیز بن سعید کے شاگرد ہیں، اور یہ روایت سنن کبری بیہقی میں، اذا دخلا، کہ جب داخل ہوتے تھے، یعنی آدم کی روایت کے مطابق یہ حماد کی، یہ حماد بن سلمہ یہ صحیح بخاری کی تعلیقات کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی ہیں. یہ بہت بڑے ثقہ امام تھے، ان کے بارے میں نے ایک مضمون لکھا تھا، جو کہ ان کے دفاع میں مضمون تھا بڑا، تو اس میں ان کا ذکر بھی تھا تو وہ چھپا ہوا ہے الحدیث میں. وقال سعید بن زید, سعید بن زید ایک راوی ہیں, یہ حماد بن زید کے بھائی تھے, یہ حسن درجے کے راوی ہیں. حدثنا عبد العزیز, ہمیں عبد العزیز بن سعید نے یہ حدیث بیان کی, اذا اراد يدخل, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے تھے, جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرتے تھے, یعنی پہنچ گئے اب دروازے کے پاس, اس جگہ کے پاس, اب وہاں جانا چاہتے, تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ سعید بن زید جو ہے نا, اگرچہ اس کے حافظے پر جرا کی گئی ہے, لیکن یہ روایت اس کے علاوہ اوروں نے بھی بیان کی ہے. اسے مسدد نے بھی عبد الوارث سے بیان کیا ہے, وہ عبد العزیز سے بیان کرتے ہیں, تو یہ منفرد راوی نہیں ہے, اس لیے یہ روایت بھی صحیح ہے. اراد ان يدخل, یہ نقطہ حافظ ابن حجر لائے ہیں بیکی کی کتاب سے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ دسواں باب ہے آخری آج کے درس کا, اس کے بعد اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہے نہیں تو پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. باب وضع الماء عند الخلاء, باب پانی کا رکھنا بیت الخلاء کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو آج کل کے جو وسائل ہیں نا ٹوٹیاں پانی کی, یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یعنی یہ ٹوٹیاں وغیرہ موجود نہیں تھی اس طرح جس طرح کے ہماری موجودہ حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس زمانے میں برتن ہوتے تھے, لوٹے ہوتے تھے مختلف, ان میں پانی رکھا جاتا تھا جو استعمال کیا جاتا تھا, تو بیت الخلاء میں پانی رکھنا چاہیے. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن محمد, یعنی المسندی, قال حدثنا ہاشم ابن القاسم ابو النضر قال حدثنا ورقا ورقا بن عمر عن عبید اللہ ابن ابی یزید عن ابن عباس, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہو گئے, تشریف لے گئے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گھر میں بیت الخلاء بنانا, ایک کمرہ بنانا جس میں آدمی نہاتا بھی ہے, وضو بھی کرتا ہے, پیشاب کی بھی جگہ ہو, یہ سب جائز ہے, یہ سنت سے ثابت ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہو گئے, فوضعت له وضوءا, میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا. وضو کہتے ہیں وضو کے پانی کو, وضو کہتے ہیں وضو کرنے کو, اور وضو کہتے ہیں وضو کے پانی کو. میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا. عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے, شاگرد کو استاد کی خدمت کرنی چاہیے, بہترین شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کا احترام کرے, اس کی خدمت کرے. استادوں کے جو گستاخ ہیں وہ لوگ بہترین نہیں ہوتے, وہ گمراہ ہوتے ہیں, وہ غلط لوگ ہوتے ہیں. صحابہ اکرام سارے اچھے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. تو یہ چھوٹے بچے تھے عبداللہ بن عباس, انہوں نے ایسا کیا ہوگا کہ جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر پانی لوٹا وغیرہ رکھ دیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا پانی پڑا. اچھا باہر آتے ہیں, اب فارغ ہو کر باہر آئے, قال من وضع هذا, یہ ممکن ہو سکتا کہ پہلے پوچھو, واللہ اعلم, آپ نے پوچھا کس نے یہ رکھا ہے, یہ پانی رکھنے والا کون ہے, یہ کون ہے جو لوٹا بار کے چلا گیا, یہ کون ہے. فأخبر, تو آپ کو بتایا گیا, ممکن ہے انہوں نے خود بتا دیا, ممکن ہے ان کی خالہ نے, جو میمونہ ان کی خالہ تھی, میمونہ بنت الحارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, اللہ کے رسول کی بیوی نے عبداللہ بن عباس کی خالہ نے بتا دیا ہو کہ یہ پانی عبداللہ بن عباس رکھا ہے. فقال, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم فقہ فی الدین, اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سوجھ بوجھ دے, فقی بنا دے, دین کا فقہ سکھا دے, فقی سوجھ بوجھ والے. فقہ کہتے ہیں سوجھ بوجھ کو. بھائی اہل حدیث جو ہیں یہ فقہ مانتے ہیں, یہ جو اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ اہل حدیث فقہ نہیں مانتے غلط ہے بالکل. جو فقہ قرآن حدیث والا ہے، اجماع والا ہے، یا آثار سلف صالحین والا ہے وہ ہم مانتے ہیں بھائی. جو فقہ گندے مسائل پر ہے، خیالی مسائل پر ہے، جو کہ آل رائے نے خیالی مشغافیاں کر کے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر خیالی مسائل جن کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے بھائی، ایسے مسائل ہم نہیں مانتے. اور جس طرح فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے نا، لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی اس کے پاس گدا ہو، گدا لے کر جا رہا ہو، گدے کے اوپر اس نے قرآن مجید چادر میں باندھ کر رکھے ہوئے ہوں، اور قرآن مجید کے اوپر چادر کے اوپر وہ خود بیٹھ کر جا رہا ہو تو جائز ہے. فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا. ایک اعلی حدیث عالم تھے گوجرانوالا کے، خواجہ محمد قاسم خواجہ رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے نیک متقی عالم تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ گوجرانوالا کے اعلی حدیث بھائیوں کو توفیق دے کے وہ ان کے حالات لکھیں، بڑی عظیم الشان کی کتابیں. ان میں سے ایک کتاب ہے فتاوی عالمگیری پر ایک نظر، اور یہ وہ بڑے عالم تھے جو کہ نماز میں جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ روح نکل گئی، مقتدیوں نے پھر سلام پھیرا تھا. تو انہوں نے یہ پھر فتاوی عالمگیری کا یہ مسئلہ لکھا ہے، اور لکھ کر اوپر اس کی سرخی جمائیے، سرخی موٹی لکھی ہے تین گدے. میں سوچتا رہا کہ بھائی اس سے مراد کیا ہے، ایک تو چلو گدا ہے اور دوسرا گدا جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے قرآن مجید کے اوپر، اور سمجھتا ہے توہین بھی نہیں. پھر میں نے سوچا تو میں نے کہا اس کے تین گدے سے مراد تیسرا وہ ہوگا جو وہ مفتی ہے جس نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے. تو بھائی اس قسم کا فقہ ہم نہیں مانتے ہیں، ایسا خیالی اور فضول خامخواہ جس کا کوئی دنیا میں وجود ہی نہیں. تو جو قرآن اور حدیث والا فقہ ہے وہ تو اہلِ حدیث مانتے ہیں، یہ کون کہتا ہے نہیں مانتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما دی. تو استاد کی خدمت کرنے والا جو ہے اس کے لیے پھر استاد دعائیں کرتا ہے. تو یہ دعا لگی اور اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کو بہت بڑا فقیہ بنایا، امت میں وہ حبر الامہ ہے، وہ ترجمان القرآن ہے، قرآن کی بہت سے بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے، انہیں اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے جلیل القدر صحابی بھی ان کا احترام کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. تو یہ امام بخاری نے جو باب باندھا اس باب کے مطابق ہے یہ حدیث بھی، اور یہ وضو کے باب چل رہے ہیں آج، تو اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المؤمنین. السلام علیکم.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسماء الرجال کی کسی
میرے خانے تقریب و تعزیر کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی آواز ذرا کٹ کٹ کر آ رہی تھی لیکن میں سوال سمجھ گیا ہوں. جہاں تک میرا علم ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں محمد ابن ابی بکر کی کوئی روایت موجود نہیں, بلکہ عین ممکن ہے کہ سائے ستہ میں اس کی کوئی روایت ہو. یہ تقریب و تعظیم میں نے اندر سے منگوا لی ہے. محمد بن ابی بکر اچھا محمد بن ابی بکر صدیق ابو القاسم لو رویا وقتل سنا سمان وثلاثین وکان علی یسنی علی سین قاف. اچھا یہ لکھا ہے حافظ ابن حجر نے کہ ان کی بیان کردہ روایتیں نسائی اور ابن ماجہ دونوں نے روایت کی, یعنی بخاری مسلم میں ان کی کوئی روایت نہیں. تو جو بات میں نے آپ کو کہی اپنے علم کے مطابق وہ الحمدللہ صحیح نکلی. یہ ہے کہ سائے ستہ میں دو کتابوں میں ان کی روایتیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سی روایتیں. پہلی تو یہ بات ہے, تو بخاری مسلم پر اعتراض نہ رہا. بخاری مسلم میں ایک اور راوی ہے جس کا نام ہے قاسم, قاسم بن محمد بن ابی بکر, اس کا بیٹا تھا, اس محمد ابن ابی بکر کا بیٹا تھا قاسم, وہ ثقہ امام ہے, اس کی روایتیں موجود ہیں. ممکن ہے آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہو یا آپ سے کسی نے جو بات کی اس کو یہ غلط فہمی ہوئی ہو. دوسری طرف یہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں محمد بن ابی بکر صدیق ابو بکر صدیق کے اس بیٹے کا ہاتھ تھا وغیرہ وغیرہ, جہاں تک میں نے دیکھا ہے تاریخ کو, یہ میں کوئی بات ثابت نہیں. تاریخ کا یہ بہت بڑا المیہ ٹریجڈی ہے کہ تاریخ میں بے اصل موضوع بے سند منقطع قذاب راویوں کی روایتیں اس طرح موجود ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی شخصیت داغدار ہو گئی. یہ محمد بن ابی بکر صدیق صحابی تھے, حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ لو رویا, وہ یعنی صحابی تھے, انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. یہ 38 ہجری میں قتل ہو گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے, پتہ نہیں یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں, واللہ عالم, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ علماء کرام جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, جب تک صحیح سند پیش نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو اب محمد بن ابی بکر کے بارے میں یہ قتل ثابت نہیں کہ سیدنا عثمان کو انہوں نے شہید کیا یا شہید کرنے میں ان کا کوئی حصہ, یہ مشہور باتیں ہیں ویسے ہی بے اصل کہ انہوں نے داڑھی پکڑ لی تھی پھر چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ. بھائی ایسی باتوں پر میں کوئی یقین نہیں کرتا ہوں, صرف یہ بات ثابت ہے کہ انہیں قتل کیا گیا, یہ بعد میں قتل ہوئی. تو اس زمانے میں اجتہادی طور پر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا, جو جنگیں ہوئی ہیں ایک دوسرے کو انہوں نے قتل بھی کیا ہے. تو ہم اپنی زبانوں کو اس بارے میں کنٹرول کریں گے, ہم ان پر کوئی تنقید یا جرا نہیں کریں گے. جو روایت صحیح ثابت ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو بھائی آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا, اور کی کوئی روایت صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے, اور اگر ہو بھی تو یہ سچے راوی ہیں محمد نبی بکر, ان پر کوئی جرا ہے ہی نہیں اور ان کا کوئی بڑا جرم ثابت بھی نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہوتی بھی تو کوئی بڑا نقصان نہیں تھا. جی اگلے ساتھی سوال.
اچھا جی
دوبارے کیسے سمجھ تو گیا ایک گھر بات بتی اور بات بتی چلے جی. السلام علیکم. آپ کی آواز اچانک رک گئی تھی. جو میں سمجھ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے جسے امام بخاری نے بیان کیا اور کچھ اور علماء نے کہ اگر پاؤں سو جائے تو انہوں نے کہا یا محمد. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد, یہ صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتاب ہے, اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں. اس کتاب میں اور ابن السنی کی کتاب میں اور دوسری کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں سو گیا تو کسی نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک, تم آپ یاد کریں اس آدمی کو جو لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد. اور ایک نسخہ الادب المفرد کا جس میں نے کہا انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت بلحاظ سند ضعیف ہے. اس کا راوی ابو اسحاق السبعی مدلس راوی ہے اور ان سے روایت کرتا ہے. مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے غیر صحیح میں, تو یہ روایت ضعیف اور مردود روایت ہے. یہ اگر صحیح روایت ہوتی تو بھی اس سے استدلال غلط ہے کیونکہ ہاں جی بندوں کے